روایت کے صیغے کا ہے, روایت کے صیغے کا ہے. یہ یاد رکھیے کہ عام احادیث میں اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ صیغے کا. عام احادیث میں جب سند ہوتی ہے تو صحابی تک پہنچتی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عام احادیث میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن حدیث قدسی میں بیان اس طرح سے رہتا ہے کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ عز و جل, یا دوسرا صیغہ یہ ہوتا ہے فیما یرویہ عن ربہ عز و جل قال اللہ تعالی یقول اللہ تعالی. کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. تو صرف فرق صیغے کا ہوتا ہے, بیان کرنے کے انداز کا ہوتا ہے, لیکن حقیقت کے لحاظ سے ساری احادیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے, جیسے حدیث قدسی وحی ہے, اور ساری احادیث میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں, آپ کا اور مانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے حدیث قدسی میں بھی مانا ہی وحی کیا جاتا ہے اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوتے ہیں. لیکن احادیث میں فرق کرنے کے لیے, چونکہ اس میں صیغے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے اس کو بیان کرتے ہیں, اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے, حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور یہی فرق ہے عام احادیث میں اور حدیث قدسی میں. بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی فرق کیا ہے, جیسے قرآن یہ متواتر ہے اور حدیث قدسی متواتر نہیں ہے. قرآن میں فرق کیا ہے, حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن یہ متواتر ہے, حدیث قدسی متواتر نہیں ہے, یا اس کا متواتر ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اس انداز سے بھی فرق کر لیتے ہیں, لیکن یہ فرق اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہے, کیونکہ حدیث قدسی کے بارے میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ کہ اس میں یہ لفظ رہتا ہے قال اللہ تعالی یا یقول اللہ تعالی, پھر بھی الفاظ اللہ تبارک و تعالی کے نہیں, کیونکہ اس میں روایت بالمعنی جائز اور روایت بالمعنی ہے. حدیث قدسی میں بھی بعض احادیث میں آپ پائیں گے کہ الفاظ روایتوں میں الگ الگ ہوتے ہیں, تو یہ روایت بالمعنی کا سلسلہ اس میں رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اقوال ہوتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہے اس کو ویسے ہی نقل کیا جاتا ہے, اس میں لفظ کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو حدیث قدسی میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, تو یہ اس لحاظ سے کہ وہ معنی پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتا ہے اور آپ اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں, لیکن نسبت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اسی لیے اس حدیث کی اہمیت تھوڑی بڑھ جاتی ہے اور اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے, تھوڑی اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ بات بہرحال ذہن میں رکھیے گا کہ ایک حدیث متواتر ہے, بہت سارے صحابہ سے مروی ہے اور اس کے رواج بہت زیادہ, اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے اور اس پہ یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, تو حدیث کی روح سے اس حدیث کا درجہ اونچا ہوتا ہے جو حدیث متواتر ہوتی ہے. لیکن یہ حدیث قدسی کا درجہ اس لحاظ سے اونچا ہوتا ہے کہ اس میں نسبت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, تو نسبت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کا درجہ اس لحاظ سے صرف اونچا ہوتا ہے. تو یہ حدیث قدسی کے بارے میں بات تھی. تو حدیث قدسی اور قرآن کا فرق آپ کے سامنے آیا, عام حدیثوں اور حدیث قدسی کے درمیان کیا فرق ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ عام حدیثوں اور حدیث قدسی میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ روایت جو کی جاتی ہے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے روایت کرنے میں، روایت کرنے کا جو انداز ہے وہ انداز بدل جاتا ہے، بس اتنا ہی فرق آتا ہے کہ عام حدیثوں میں صحابہ یہ کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث قدسی میں یہ رہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا. تو بیان کرنے میں حدیث قدسی میں اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا. یہ ہمیں ذہن میں اس میں رکھنا ہے، یہی ہمارے لیے اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کو بعض محدثین نے جتنی بھی حدیث قدسیاں ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے باقاعدہ اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں. اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کے، اور بہت زیادہ چونکہ یہ احادیث نہیں ہیں اور کسی ایک کتاب میں سب کو جمع کرنا ممکن رہا، اس لیے بعض محدثین نے حدیث قدسی کے بارے میں باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، یعنی حدیث قدسی کے تعلق سے کتاب بھی مرتب کر کے پوری حدیثیں جمع کر کے اس کی کتاب بھی لکھ دی ہے کہ ساری حدیث قدسی اسی کتاب کے اندر رہیں، ایک کتاب کے اندر مل جائیں گے. حدیث قدسی کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یعنی ہر وہ حدیث جس میں نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اس میں بھی یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو. کیا لازم نہیں آتا ہے؟ کہ وہ حدیث صحیح ہو. پہلے شروع میں یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی، پھر دہراتا ہوں، یہ باتیں ہیں جو بڑے اہم پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کو جاننا پڑتا ہے حدیث کے تعلق سے. پھر دہراتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ضعیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضعیف ہے، آپ کی یہ بات ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ جو اس طرح سے اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی آپ کا فرمان، آپ کا قول اور ضعیف ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ضعیف کیسے ہو جائے گا، کمزور کیسے ہو جائے گا؟ تو وہی سوال یہاں بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور کیا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ضعیف بھی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس میں یہی رہتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ یا یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں ضعیف ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حدیث قدسی ضعیف ہے، مطلب کیا ہے اسے کہنے کا؟ کہ یہ جو نسبت کی گئی ہے، یہ جو نسبت کی گئی ہے راویوں کے ذریعے سے کہ فلاں نے ہم سے کہا، فلاں نے ہم سے کہا، اور وہ جو ہے فلاں صحابی سے روایت کرتے ہیں، فلاں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. یہ نسبت جو کی گئی ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. یعنی اس کا اللہ تعالی کا فرمان ہونا ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ضعیف ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہونا ثابت نہیں ہے. جیسے ہم حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نسبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے یہ نسبت ضعیف ہے، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ثابت نہیں ہے. ایسے ہی حدیث قدسی کے بارے میں کہیں گے کہ حدیث قدسی میں بھی یہی بات رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ثابت نہیں ہے. یعنی جو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تو یہ سند چونکہ بالکل ضعیف ہے، اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے. تو اللہ تعالی کا یہ قول جو اس کی اللہ تعالی کی طرف نسبت کی گئی، اس کی طرف نسبت کرنا اس کا صحیح نہیں ہے. ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اس کو یوں بھی سوچ لیجئے، کہ ابھی جو تورات اور انجیل کے نسخے موجود ہیں، تلمود کا جو نسخہ موجود ہے، جو یہ پرانی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے جو نسخے موجود ہیں، اس میں بہت سارے، اس میں یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فلاں بندے سے یہ کہا، چونکہ پوری کتاب ایسے ہی ہے، لیکن آپ ایسی باتیں بھی اس کے اندر پائیں گے جو بالکل پڑھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، انہوں نے جو تحریف کر دیا، جو حذف و اضافہ کر دیا، کچھ چیزیں بڑھا دی، کچھ چیزیں گھٹا دی، جو ان کی طرف سے ہوئی، یہود و نصارہ کی طرف سے جو یہ حرکت ہوئی، اس کی وجہ سے اب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا صحیح نہیں. پوری کتاب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ حصہ جس حصے میں انہوں نے تحریف کی ہے، اگرچہ کی لفظ یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بھی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ضعیف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فرمان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. یہ حدیث قدسی کے تعلق سے بات تھی آپ کے سامنے، یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم حدیث مرفوع کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. زیادہ باتیں حدیث قدسی کے بارے میں نہیں ہیں. ایک تو پہلے یہ احادیث بہت کم ہیں، اور دوسرے یہ کہ عام طریقے سے جو احادیث ہوتی ہیں کتابوں میں وہ حدیث مرفوع ہی ہوتی ہیں، حدیث قدسی بہت کم ہے، اسی لیے اس کے لیے مستقل کتابیں بھی لکھی گئی. جی ہاں، کم ہوتا ہے. اگر یہ حدیث حدیث قدسی متواتر نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے جو کیا ہے، متواتر ہے. متواتر کا مطلب کہ اتنے زیادہ اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں، جو پہلے ہم شروع شروع میں پڑھے ہوئے ہیں. تو متواتر حدیث کا درجہ صحت کے لحاظ سے اونچا ہوتا ہے، صحیح ہونے کے لحاظ سے بہت اونچا ہوتا ہے. تو اگر حدیث قدسی متواتر کے درجے کو نہیں ہے تو وہ متواتر کے درجے سے کم ہی رہے گی، اگرچہ کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم یہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور حدیث قدسی میں بھی وہی بات ہوتی ہے کہ وہ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن اگر دونوں حدیثیں، یعنی حدیث قدسی اور حدیث مرفوع مالی، دونوں ایک ہی درجے کی ہیں، دونوں صحیح ہیں، ایک ہی درجے کی ہیں، یعنی سند کے لحاظ سے دونوں کا درجہ ایک ہی بنتا ہے، تو اس صورت میں حدیث قدسی کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے کہ اس میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ کک کر دی گئی ہے، اور حدیث مرفوع میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی ہے. تو چونکہ نسبت کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس نسبت کے لحاظ سے وہ درجہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. یہ صحت کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے، اور صحت کے لحاظ سے ہمیشہ متواتر حدیث کا درجہ اونچا رہے گا. جی تقریباً 200-250 یا بہت زیادہ ہے تو جو ہے یہ 300 سے لے کے 400 تک، اتنی ہی حدیثیں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حدیثیں پوچھتی ہیں. میں بالکل بدقت عدد یاد نہیں ہے میرے، حالانکہ وہ ہے بھی، وہ عدد تعداد بھی اس کی ہے، لیکن میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے بالکل. وہ پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے وہ تعداد بھی آپ کو کہ اتنی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں قدسی ہیں. اب حدیث مرفوع کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع، حدیث مرفوع عام طریقے سے حدیث کے لفظ کی جو تعریف کی جاتی ہے، جو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ حدیث مرفوع ہی کی تعریف ہے. عام طریقے سے جو آپ سنتے رہتے ہیں حدیث کی تعریف وہ کس کی ہے؟ حدیث مرفوع کی. کیونکہ حدیث مرفوع کی تعداد ہی زیادہ ہے تو حدیث کا لفظ اسی کے لیے غالب ہے. تو جو تعریف حدیث کی ہے جو سنتے رہتے ہیں آپ, وہی حدیث مرفوع کی بھی کی جاتی ہے. حدیث کی تعریف پہلے کیا آئی تھی آپ کے سامنے؟ پہلے آیا تھا نہیں, میں نے سوچا کہ آپ کو کبھی کبھی ہمارے پاس ساتھیوں نے کہا اس کا ایگزام رکھنے کے لیے, چلو ایسے ہی ایگزام ہو جائے گا. ہاں بولیے, حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف کیا آئی تھی؟ ہاں, قول فعل تقریر وصف جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے. ہاں عربی والا یاد نہیں رہا. ما اضیف, کیا کہا تھا ہم نے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کسی قول کی نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا, یا کسی فعل کی نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیا, یا کوئی صحابی ایسا بیان کرتا ہے کہ صحابی نے کوئی کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور آپ نے اس پر کوئی کسی طرح کی کوئی تنبیہ نہیں کی, آپ نے کچھ کہا نہیں کہ تم نے غلط کہا ہے, کوئی نقیر نہیں فرمائی, آپ کے زمانے میں بھی کوئی اس طرح کا کام ہو جائے اور اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز صحیح ہے, ورنہ اگر غلط ہوتا تو آسمان سے وحی آ جاتی. ان سب کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں, یعنی آپ کا رنگ کیسا تھا, آپ کا قد کتنا تھا, اور آپ کا سینہ کتنا چوڑا تھا, آپ کی ہتھیلی کیسی تھی, آپ کیسے چلتے تھے, یہ ساری چیزیں, آپ کا بال کتنا بڑا ہوتا تھا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں, یعنی آپ کی صفت. تو جو اوصاف ہیں آپ کے, جو آپ کی صفت ہے, آپ کا بیان نہیں ہے, وہ آپ کا عمل بھی نہیں ہے, یہ صحابی کا بھی عمل نہیں ہے, ان سب کو بھی حدیث مرفوع ہی کہا جاتا ہے. حدیث مرفوع کہا جائے گا. اور حدیث کی تاریخ میں بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں, پہلے آپ کو آئی تھی. تو عام طریقے سے محدثین جب حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو کس کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں؟ حدیث مرفوع کو ہی سامنے رکھ کر کے کرتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف, یعنی ہر وہ بات, ہر وہ کام, ہر وہ تقریر, ہر وہ وصف صفت جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے, اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. یہ تو آپ کے سامنے بات آ گئی. اب اس کو مرفوع کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے آپ کے سامنے آیا کہ حدیث قدسی کو حدیث قدسی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نسبت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے, اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. قدس اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو حدیث مرفوع اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث مرفوع, محدثین نے ایک لفظ استعمال کیا تو اسے حدیث مرفوع کیوں استعمال کرتے؟ وہ شاید میرے خیال میں حدیث مرفوع کا یہ لفظ کیسے استعمال کیا اس کو جاننے کے لیے, مرفوع کسے کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کی میننگ کیا ہوتی ہے, معنی کیا ہوتا ہے مرفوع کا, پہلے وہ بات اگر آ جائے تو زیادہ بہتر ہے یا نہیں, تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس کو مرفوع کیوں کہتے ہیں. تو مرفوع کے معنی عربی زبان میں رفع کہتے ہیں, اٹھانے کو اوپر, رفع کے معنی اوپر اٹھانا, رفع, اسی سے مرفوع کا یہ لفظ بنا ہوا ہے. اس کو اسم مفعول کہتے ہیں, یعنی جس کو اوپر اٹھایا گیا, جس کو اوپر اٹھایا گیا اسے مرفوع کہا جائے گا. یہ لفظی مانا ہوا مرفوع کا, جسے اوپر اٹھایا گیا, جس کا مقام اونچا ہے, جس کا مرتبہ اونچا ہے وہ مرفوع ہوا. تو اب حدیث مرفوع کو حدیث مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ یہ محدثین نے مرفوع کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے عمل، آپ کی تقریر اور آپ کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، ورفعنا لک ذکرا، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اوپر اٹھا دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو زمین میں دفن کیے گئے، لیکن آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا ہے. تو رفعنا لک ذکر جو قرآن میں ہے، اور جب آپ دعا پڑھتے رہتے ہیں اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں ایک اونچا مقام، اسی کو وسیلہ کہا گیا ہے وہاں پر، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی صراحت آئی ہوئی. اس دعا میں بعض اس میں جو ہے آپ کہیں گے کہ وہ درجہ تر رفیعہ بھی لکھا ہوا رہے گا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الوسیلہ میں خود وہی معنی ہے. تو الوسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں ایک اونچا مقام جو آپ کے لیے ہے، اسی کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. تو یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ مرفوع کے معنی ہوتے ہیں جس کو اوپر اٹھایا گیا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول، اپنے آخری رسول کا مقام اونچا رکھا ہے، ان کو جو ہے اونچا مقام حاصل ہے. اونچا مقام حاصل ہونے کے لحاظ سے آپ کی احادیث کو بھی مرفوع کہا گیا کہ آپ کی احادیث کا درجہ یہ اونچا ہے، مرفوع ہے، اونچا ہے. صحیح ہو تو نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل صحیح ہے، اگر یہ اور بالکل صحیح حدیث ہے تو اس کا درجہ اونچا ہے، حدیثوں میں اس کا درجہ اونچا ہے. کس کے مقابلے میں؟ موقوف اور مقطوع کے مقابلے میں. ابھی ہم نے کہا تھا چار قسمیں، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. تو حدیث قدسی کا درجہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر صحیح حدیث ہے حدیث قدسی اور اس کا درجہ اونچا ہے دوسری حدیثوں کے مقابلے میں جو کہ صحیح ہے، اونچا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جاتی ہے. ایسے ہی حدیث مرفوع کا درجہ اونچا ہوتا ہے کس کے مقابلے میں؟ حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کے مقابلے میں، کہ یہ نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، جن کا مقام بہت اونچا ہے، جن کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اونچا رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو المرفوع کسے کہتے ہیں، کیوں محدثین نے یہ لفظ استعمال کیا، اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی. لفظ کے معنی میں کیا ہے؟ اونچا ہونا، بلند ہونا، جس کو اونچا رکھا گیا ہے وہ مرفوع کا معنی ہے. اور محدثین کے یہاں حدیث مرفوع کہتے ہیں اس حدیث کو جس کی نسبت، جس قول، فعل، تقریر یا وصف کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اس کا مقام بہت اونچا ہے، کسی صحابی کے قول کے مقابلے میں، کسی تابعی یا بعد میں کسی بھی آنے والے شخص کے مقابلے میں اس کا مقام بہت اونچا ہے. اس لحاظ سے وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے. لیکن یہ سارا مقام اونچا کب رہتا ہے؟ جب یہ ثابت ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو پتہ نہیں کس حدیث گڑھنے والے نے حدیث گڑھ رکھی ہے. تو صحابی سے کوئی اگر چیز ثابت ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا درجہ اونچا نہیں ہوتا, کیونکہ پتہ نہیں کس نے گڑا ہے یہ, اس کے مقابلے میں صحابی کی یہ بات ثابت ہے. تو موقوف حدیث جو ثابت ہو وہ اس مرفوع حدیث سے کہیں بہتر ہے جو ضعیف ہے, جو ثابت نہیں ہے, جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ حدیث مرفوع کے تعلق سے بات ہے. تو حدیث مرفوع کا مقام کب اونچا ہوتا ہے؟ جب وہ حدیث ثابت ہوتی ہے. جیسے حدیث قدسی کے بارے میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ جب وہ ثابت ہوتی ہے, حدیث صحیح ہوتی ہے, تو اس کا مقام اونچا ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. حدیث مرفوع کا مقام بھی بڑا اونچا ہوتا ہے حدیث موقوف اور مقطوع کے مقابلے میں, اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے. اب حدیث مرفوع کی کیا قسمیں ہیں؟ حدیث مرفوع کی قسمیں کیا ہیں؟ اذان 40 پہ ہے نا, 40. حدیث مرفوع کی قسمیں بیان کی ہیں محدثین نے. ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث مرفوع کی قسمیں آپ کے سامنے ہیں. حدیث مرفوع کی 6 قسمیں بیان کرتے ہیں محدثین. کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ حدیث مرفوع کی 6 قسمیں ہیں. یہ حدیث مرفوع کی 6 قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں, وہ اصل حدیث مرفوع کی جو تعریف ہے اسی تعریف سے یہ قسمیں بیان کی جاتی ہیں. اس تعریف کے لحاظ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ یہ قسمیں کیا ہو سکتی ہیں. میرے لکھنے سے پہلے جی سوچئے کچھ دیکھ تو بولیے. میں عربی میں لکھتا ہوں, اس کا معنی ہم اردو میں کریں گے. آپ کے سامنے ہمیشہ یہ عربی میں رہے گا. اس کی 6 قسمیں کی جاتی ہیں. یہ لکھا ہوا المرفوع القولی الصریحی. المرفوع الفعلی الصریحی. المرفوع التقريري الصريح. سیم ایسے چونکہ اوپر لگا ہوا ہے تو آپ کو ویسے سمجھ میں آ جائے گا. وہ المرفوع القولی الحکمی. المرفوع الفعلي الحكمي. المرفوع التقريري الحكمي. یہ مرفوع کی 6 قسمیں ہیں. میں آپ کو ہر قسم کی شرح کرتا ہوں. میں نے لکھ دیا تاکہ آپ کے سامنے وہ چیز رہے کبھی بھی, تو بعد میں بھی آپ پڑھتے رہیں دیکھتے رہیں آپ, تو آپ کے سامنے وہ چیز رہے گی. بقیہ وہ کیا ہے المرفوع, اس کی پوری شرح میں آپ کے سامنے کروں گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو تعریف ہم نے مرفوع کی ابھی پڑھی ہے اسی تعریف سے یہ قسمیں لی گئی ہیں. مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ جس قول، فعل، تقریر یا وصف کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. یعنی مرفوع حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بات، آپ کا کلام، اور آپ کا عمل، آپ کا فعل بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی خاموشی. تقریر کا مطلب کیا ہے؟ صحابی کے عمل پر آپ کی خاموشی، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تین چیزیں ہو گئی، آپ کا قول یعنی آپ کا کلام، آپ کی بات، آپ کا عمل، اور آپ کی خاموشی، یہ سب کی سب مرفوع میں ہے. چھ قسمیں، تینی قسمیں بنتی ہیں، یہ تینی ہوئی نہیں، پھر تینوں میں سے ہر ایک یا تو آپ نے بالکل صراحتن وہ بات کہی ہوگی، یا آپ نے وہ بات کہی نہیں ہے لیکن آپ کے کہنے کا حکم اس کو حاصل ہے، تو سب حکمی میں آ جاتا ہے. نیچے کے تینوں کیا ہیں؟ حکمی ہے. اوپر کیا ہے؟ صریحی ہے. اوپر ہی کے تینوں جو آپ کے سامنے ہیں وہ مرفوع حدیث کی تعریف میں آ جاتے ہیں. اب میں ہر ایک کی وضاحت کروں گا تو آپ کے سامنے بات یہ آ جائے گی خود بخود. حکمی والی کی وضاحت کی ضرورت ہے، آپ کے سامنے بات پوری آئے گی، جب آئے گی تبھی جا کر کے وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. اب دیکھیے تینوں چھ قسموں سے ہر ایک قسم کے بارے میں آپ کو بولتا ہوں. المرفوع القولی الصریحی، او مرفوع حدیث، مطلب کیا اس کا؟ او مرفوع حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، آپ کا قول ہو، اور صراحت کے ساتھ آپ ہی کا قول نقل کیا گیا ہو. صریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صراحت کے ساتھ آپ نے بالکل صحابی نے کہتے ہوئے کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کہا جائے گا المرفوع القولی الصریحی. کوئی مثال ہے اس کی؟ کوئی مثال ہے اس کی؟ ہاں، دیکھیے پہلی حدیث جو ہم نے پڑھا، پہلی حدیث کیا تھی؟ ہاں، عن عمر بن الخطاب، اس کے ساتھ یاد رہنا چاہیے، عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. میں نے کہا تھا جیسے جیسے ہم حدیث پڑھتے جائیں گے وہ حدیث ہم کو یاد بھی ہو جائے گی. کافی دن ہو گئے تھے اس حدیث کو پڑھے ہوئے، تو آج پھر میں نے آپ کو دوہرا دیا اس کی مثال میں. کون سی مثال؟ حدیث المرفوع القولی الصریحی. تو مرفوع قولی صریحی کسے کہتے ہیں؟ جس میں صحابی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یا صحابی یہ کہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اس کو حدیث مرفوع قولی صریحی کہا جاتا ہے. یعنی صراحت کے ساتھ بالکل کلیئر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابی نے بیان کی ہے تو اسے مرفوع قولی صریحی کہتے ہیں. یاد رہے گا انشاءاللہ، یہ مشکل نہیں ہے. دوسرا دیکھیے، المرفوع الفعلی الصریحی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور صحابی نے اس کام کو دیکھ کر کے بیان کیا ہو اور صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کلیئر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وہ عمل بیان کیا ہو کہ آپ کا یہ عمل تھا, آپ کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مرفوع قولی, مرفوع فعلی صریح. مرفوع فعلی, فعل کے معنی کام کے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے, جو آپ نے کام کیا ہے, صحابی نے اسے دیکھا اور دیکھ کر کے اسے روایت کیا صحابی نے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اسے مرفوع فعلی صریحی کہتے ہیں. مثال ہاں جی, ایک مثال یہ ہے اور بہت ساری مثال ہیں. وضو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, حج کرتے ہوئے دیکھا. جتنی بھی اہم عبادات ہیں اس میں جو احادیث ہیں زیادہ اسی کے بارے میں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے عمل دیکھا اور وہ عمل دیکھ کر کے روایت کیا ہے, اسی کو کہا جاتا ہے المرفوع الفعل الصریح. جیسے کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند التکبیر وعند الرکوع وعند الرفع منہ وإذا قام من الركعتين وإذا قام من الركعتين. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے, جب آپ اللہ اکبر کہتے تھے, جب رکوع میں جاتے تھے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے, اور جب دو رکعت کے بعد اٹھتے تھے تیسری رکعت کے لیے, تو میں نے آپ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح بخاری میں یار میں نے ایک مثال آپ کو پیش کی, آپ ایک مثال پیش کیجیے ایسے. کوئی ایک مثال پیش کیجیے. جی, جیسے وضو کرتے ہوئے دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اٹھے اور گئے, مشکیزہ کھولا جو پانی کا برتن ہے اس زمانے کا, اور جیسے آپ نے کیا تھا ویسے ہی میں نے بھی کیا. احادیث اس کی بہت زیادہ ہے, احادیث بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مثالیں بہت زیادہ رہیں اس کی. جی, پوری نماز شروع سے لے کر کے آخر تک نماز کا پورا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے صحابہ نے روایت کیا, لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی ایک حدیث, جیسے انہوں نے ایک حدیث بیان کی وضو کرنے کے تعلق سے کہ آپ گئے مشکیزہ کھولا, اور ویسا نماز کے کسی پہلو کے بارے میں کوئی صحابی کہے کہ میں نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. وہی عبداللہ ابن عباس اسے بتایا تھا, یہ وہی حدیث, سیم حدیث وہی, وہ دیکھے اللہ کے رسول, چھوٹے ہی تھے وہ, اٹھ کر کے گئے. ہاں, تو تھوڑی سی اس سے کم پڑھتے تھے. جی جی, آپ کے عمل کو بیان کیا, آپ کے عمل کو بیان کیا, نسبت کیا. جی, اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے پاس آئے تو میں نے آپ کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. دیکھا, وہ عمل ہی ہے نا, وہ بھی عمل ہے طہارت کے تعلق سے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عمل کے بارے میں بہت ساری جو ہے روایتیں ہیں, ایک دو نہیں بہت ساری روایتیں. پورے حج کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے, اور آپ نے کہا بھی تھا کہ خذوا عنی مناسککم, جو میں بیان کر رہا ہوں تم اس کو حاصل کرو مجھ سے. تو یہ ساری باتیں ہیں, حدیث فعلی بہت زیادہ ہے, مرفوع فعلی بہت زیادہ ہے. المرفوع التقریری الصریحی یہ ہے کہ کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے المرفوع التقریر الصریح. آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں کوئی کام کرتا ہے, کوئی بات کہتا ہے, کام بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, آپ خاموشی اختیار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کام کو تصدیق مل گئی ہے. وہ فعل اگر ہے, کام اگر ہے, اگر بات ہے تو اس بات کو تصدیق مل گئی ہے. اسی لیے اگرچہ کہ وہ فعل یا وہ کام یا وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کی بات ہونے کا اسے شرف حاصل ہو جاتا ہے حکم کے لحاظ سے. جیسے ایک صحابی نے پڑھا جی, جی اس میں وہ بات چیت بھی ہے جی. ہاں اس لیے دوسری مثال پیش کرنا زیادہ اچھا ہے جی. جی جی اور اس میں آئے گا نیچے آیا آسان اچھا کم پانی میں غسل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں کہ ذرا معلوم بات ثابت ہے یا نہیں, مجھے اصل میں اس کے بارے میں علم نہیں, اس لیے میں اس کو زیادہ اس کو مثال میں نہیں لیتا ہوں, اس کو مثال میں نہیں لیتا ہوں جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مثال آپ کو پیش کرتا ہوں قول کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ جب آپ نے علاقہ کا جب واقعہ پیش آیا تھا, لمبی حدیث ہے میں صرف تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں, کہ آپ نے ان سے صرف یہ کہا جا کر کے کہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ کے گئے تھے حفصہ رضی اللہ عنہ کو, جب پہنچے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں ابھی حفصہ کے پاس سے ہو کر کے آیا ہوں, میں نے اس کو ڈانٹ بھی پلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم اپنی پڑوسن کی وجہ سے, اشارہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف, اس کی وجہ سے جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہے, دھوکے میں مت رہنا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ناز اٹھاتے تمہارے بھی اٹھائیں گے. یعنی اس طرح کی بات ہے, اس حدیث کا معنی یہ ہے, جو لفظ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہے اور آپ نے صرف مسکراہٹ پر اکتفا کیا, کچھ بھی کہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی. اس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کیا کہتے, یہ کہاں کی بات تم لے کے بیٹھ گئے ہو, میں ساری بیویوں سے برابر محبت کرتا ہوں, تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی اور یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ کس کے بارے میں ہو گئی بات, قول. بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یعنی آپ زندہ تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں, اس کے بعد عمر ہے, اس کے بعد عثمان ہے, بعض روایتوں میں عثمان تک ہے اور بعض روایتوں میں ابو بکر اور عمر تک ہے, پھر خاموشی اختیار کر لیتے تھے. ان سب کو کس کا درجہ حاصل ہے, مرفوع کا, اور یہ مرفوع تقریری ہے, مرفوع تقریری ہے۔ اس طرح کی باتیں بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہے کوئی بات کہی ہو کسی صحابی نے یا کوئی کام کیا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہو تو یہ مرفوع کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، مرفوع صریحی اسے کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور گویا کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا ہو پھر بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ بقیہ بات جو حکمی کا ہے اسی میں وقت زیادہ لگے گا، یعنی یہاں تک زیادہ مسئلہ نہیں تھا آپ کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کیا تو وہ مرفوع ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ کام کیا گیا وہ مرفوع ہے، اس میں بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور ان کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، زیادہ تر احادیث ایسی ہی ہیں۔ اب اس کے بعد جو نیچے کی تین قسمیں ہیں اس میں وقت لگے گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے جب اس کا درس آئے گا تو وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم دوسرا درس شروع کریں گے ایک ساتھ یار، کسی کے بغیر۔